أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. مکی اور مدنی صورتوں کے جس گروپ کا میں نے ذکر کیا تھا، سورہ مومنون پہ 14 صورتیں مکمل ہوئی مکی، اور یہ ایک صورت ہے سورۃ النور جو مدنی صورت ہے. اس طرح مکی اور مدنی صورتوں کا جوڑا جو ہے، جو قرآن حکیم کا غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت تک بھی پہنچے تھے کہ ایک تو 7 احزاب وہ ہیں کہ جو تلاوت کی غرض سے جن کو وضع کیا گیا، برابر برابر جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ایک 7 احزاب اور بھی ہیں کہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے ایک جوڑے پر مکمل ہوتے ہیں. ہر حزب کے اندر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، اور اس طرح یہ گروپ مکمل ہوتا ہے. سورہ نور اس حوالے سے بہت اہم صورت ہے کہ مسلمانوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں، خاص طور پر ہمارے دین میں جو ستر اور حجاب کی پابندیاں ہیں، گھر کے اندر کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، باہر کیا کچھ اہتمام کرنا چاہیے کسی خاتون کو باہر نکلتے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے، اور پھر بات جو ہے بالکل آخری حد تک پہنچ جائے، زنا تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں قرآن حکیم کا فیصلہ کیا ہے، حدود اللہ کون سی ہے. اللہ کا نام لے کے اس صورت کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت ہے سورہ نور کے جس کو ہم نے نازل فرمایا، اور اس کے احکام جو ہیں وہ فرض کر دیے. انزلنا کیا آیات بینات. اب یہاں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے جو فرمایا گیا کہ اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات جو ستر اور حجاب کے ضمن میں دیے ہیں، خواتین کے پردے کے حوالے سے دیے ہیں، وہ تم پر فرض ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس میں ہم نے اپنی بڑی روشن آیات بھی نازل فرمائی ہے تاکہ تم کوئی نصیحت حاصل کر سکو. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً. زنا کرنے والا خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس معاملے میں گویا کہ اللہ کے دین اور اللہ کی حدود کی، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں کوئی جو ہے کوئی رافت اور ان کے لیے کوئی نرمی کے جذبات نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو حدود کا نظام ہے جس میں قصاص بھی ہے، قاتل کو قتل کر دینا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس لیے کہ گویا کہ کسی معاشرے میں اگر یہ عبرت ناک سزائیں اگر مل جائیں، تو پھر وہاں جو ہے پھر معاشرے کے اندر کوئی جرم اور پھر دوسرے کو جو ہے وہ عزت کا جو ہے ڈھیلا کر دینا، ایک چوری چکاری، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، گویا کہ یہ جو حد ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو نافذ کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں وہ 100 کوڑے رسید کیے جا رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں، تو مومنوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ وہاں موجود رہنا چاہیے، گویا کہ یہ سزا انہیں سر عام ملنی چاہیے. اور سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے جو قاتل ہے، سر عام کسی دن بھی نماز جمعہ کے بعد اچانک اعلان ہو جاتا ہے اس مسجد کے اندر کہ یہاں ایک قاتل جو ہے اس کی گردن جو ہے اس کے سر سے جدا کی جائے گی، پھر تمام لوگوں کی موجودگی میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، تاکہ پھر لوگوں کے اندر عبرت پذیری بھی پیدا ہو، اور پھر آئندہ کوئی شخص جو ہے ایسا جرم کرنے کا ارتکاب نہ کرے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرکہ سے. والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک، اور اسی طرح جو زنا کرنے والی عورت ہے اس کا نکاح نہیں منعقد ہوتا اکثر و بیشتر کی بات ہے، اس لیے کہ بہرحال جو بدکار لوگ ہیں انہیں ہی بدکار عورتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے اللہ والے بھی ہیں، متقی بھی ہیں کہ بدقسمتی سے ایکسیپشن پروف ضرور کہ ان کے نکاح میں ایسی عورتیں آ جاتی ہیں جو بدکار نکلتی ہیں بعد میں، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اور ایسی آپ نے فیملی شاید سنی بھی ہوں، یا ممکن ہے کہ آپ کا تعلق بھی رہا ہو کہ جہاں خاتون خانہ انتہائی نیک، لیکن یہ کہ جو شوہر انعامدار ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ پانچوں عیب شری جو ہے ان کے اندر موجود۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا، بلکہ یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا نکاح جو ہے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، جہاں معلوم بھی ہو کہ کوئی عورت جو ہے بدکار ہے، اور پھر یہ کہ کھلے عام اس کے حوالے سے بھی گویا کہ شریعت کے اندر پھر وہ ایک تمام لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ ان کی یادداشت میں رہ جائے گی کہ فلاں عورت جو ہے اس کے شب و روز یاد اس طرح گزرتے تھے، اب وہ فلاں بدکار مرد کے جو ہے نکاح میں ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ اب یہاں گویا کہ جسے آپ یہ کہیے کہ وہ حد ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تو پہلے 100 کروڑوں کا ذکر آ بھی گیا، لیکن یہاں حد قذف کا ذکر ہے کہ جو بھی کسی پر زنا کا الزام لگائے اس پر لازم ہے کہ 4 گواہ پروڈیوس کرے، عینی گواہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت کسوٹی ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی وہ کام کرے گا وہ نگاہوں سے اجڑ ہو کر کرے گا، کسی بند کمرے میں کرے گا، کہیں ویرانے میں جا کر کرے گا، تو ان کے اوپر 4 گواہوں کا لا کر حاضر کر دیا جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی ہے کہ جس نے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا، تب بھی اگر وہ 4 پورے نہیں کر سکتا تو اس بات کو چھپا دے۔ ہمارے دین کی حکمت کیا ہے کہ بدی کا اور برے کاموں کا، اور خاص طور پر بے حیا اور زنا کی بات کا پرچارک نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جانی چاہیے، اسے چھپا دینا چاہیے جب تک کہ 4 گواہ موجود نہ ہوں۔ اور ہمارے ہاں جو پریس میڈیا کرتا ہے کہ جس قسم کی نجاست ہے وہ اپنے اس خبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ فلاں دیہات فلاں علاقہ اس کے ریموٹ ایریے میں اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو اس کو جو ہے 3-3 اور 4-4 لائن کی سرخی بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے علم میں لاتا ہے، جبکہ دین یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کی اشاعت عام نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اسی ضمن میں یہ اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تک 4 جو ہے گواہ موجود نہ ہوں اس وقت تک زنا کی بات کا معاشرے میں پرچار ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ گویا کہ اس طرح پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ کرش پیدا ہوگی، ان کے حوصلے بڑھیں گے کہ یہ تو ہمارے یہاں عام ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے بھی اس کے کرنے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ پیش نہ کریں کسی پاک دامن عورت پر انہوں نے کوئی بہتان لگایا، فجلدوہم 80 جلدہ، تو اب اگر 4 پورے نہیں ہیں تو جس شخص نے یہ بات پھیلائی ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس شخص کی آئندہ کوئی گواہی جو ہے پوری زندگی قبول نہ کی جائے۔ بڑی سخت سزا ہے، 80 کوڑے، وہ زنا کرنے والے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا تھی، اس شخص کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ وہ جو حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، من سطر مسلم سطر اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا لیکن اسے چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ دین کی ہماری حکمت تو یہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ ہے اصل میں بد کردار فاسق، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح ذات کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اب یہاں دیکھیے ایک خاص صورتحال بیان کر دی گئی۔ ہمارے یہاں جو غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے اس کو دیکھیے، وہ اصل میں عنوان بن رہا ہے کہ جو لوگ اپنی ازواج کو شوہر بیوی پر الزام لگائے یا بیوی شوہر پر الزام لگائے زنا کا بدکاری کا، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے اپنے کہ شوہر فرض کیجیے گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو ملوث کسی اور شخص کے ساتھ، اب کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، اب وہ پیش تو نہیں کر سکتا عدالت میں کہ اس کو زنا کی سزا دی جائے، اس لیے کہ 4 گواہ موجود نہیں۔ اب دیکھیے کس قدر مشکل کام ہے، وہ کہ ناممکنات سے جسے آپ کے نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی 4 گواہ اسے ایسے جرم کے اوپر، ایسے گناہ کے اوپر کہیں سے حاصل کر لیا جائے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ شوہر نے یا بیوی نے ایک دوسرے کو کہیں جو ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، فشہادت عادیم 4 شہادات، تو اب جو شوہر ہے اگر اس نے بیوی کو دیکھا تو اس شخص کی گواہی 4 گواہیوں کے برابر ہوگی، اور وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں نے یہ عمل ہوتے دیکھا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں قسم کھائے گا اللعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ یہاں اس کے لیے ممکن نہیں ہے گھر کی چار دیواری کے اندر کسی اور گواہ کا پیدا کرنا. پیدا کرنا یہ نہیں کہ پیسے دے کر اس کے جو ہے کہیں حاصل کر لیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں یہ تو میں نے سنا تھا بعد میں کہ عدالتوں کے باہر ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹی گواہی کے لیے جو ہے وہ بات سنتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس بات کی گواہی کہ میں 10,000 دوں گا، 20,000 دوں گا، اور اس میں بھی آخری حد تک یہ کہ قرآن پر حلف دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہاں کی کوئی 10-15-20,000 روپے حاصل کرنے کے لیے، تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں مرتبہ وہ شخص کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. ویدرو عنہ العذاب، لہذا اس عورت کے اوپر سے وہ جو 100 کوڑوں والی جو سزا ہے اس کو ساقط کر دیا. ویدرو عنہ العذاب، اس عذاب کو یا وہ جو سزا ہے وہ ساقط کر دی جائے گی. ان تشہد 4 شہادات، اگر وہ بھی گواہی دے دے، گویا کہ وہ کس چیز کی گواہی دے گی؟ شوہر نے تو الزام لگایا بیوی کے اوپر، بیوی گواہی دے گی 4 مرتبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھائے گی انہ لمن الکاذبین کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسہ تھا، اور پانچویں قسم یہ کھائے گی ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو ان کان من الصادقین اگر وہ سچا ہے، گویا کہ اپنے شوہر کو وہ جھوٹا قرار دے گی. اب یہ ہے اصل میں، اس کے بعد اصل چیز کیا ہے کہ وہ عورت تو بچ گئی، کہ اگر معاملہ مرد کا ہے تو مرد بچ گیا، دونوں کا معاملہ ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ نکاح باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد ان کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، گویا کہ یہ جو تمہیں اتنی ڈیٹیلڈ میں جو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت کا ضرور ہے. وان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا. ان الذین جاؤوا بالافک کی عصبت منکم، اب دیکھیے یہ واقعہ افک بیان ہو رہا ہے جس کا پہلے بھی حوالہ آیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، بہت بڑا بہتان لگایا تھا عبداللہ ابن ابی نے. یہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنو مصطلق، جس سے واپسی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس غزوے میں، حضور کا یہ طریقہ تھا کہ کسی غزوے کے لیے جاتے ہوئے جو بھی ازواج تھے ان میں سے قرآن دازی کر کے جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ اگلی مرتبہ پھر اسی کا نام نکلا تو وہی چلی گئی، پھر گویا کہ آپ اگلے سفر کے لیے ان کا قرآ جو ہے نکال لیا جاتا تھا، بقیہ کے میں سے چنا ہوتا تھا. تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ تھی، تو ان کا اپنا الگ ایک اونٹنی تھی یا اونٹ تھا، اس کے اوپر فادر رکھا ہوا تھا. تو واپسی پر کہیں ویرانے میں جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی وہاں جو ہے اس کو بھی بٹھا دیا گیا، حضرت عائشہ کسی ہوائی جہاز ضروریہ کے لیے کچھ فاصلے تک گئی، ان کے گلے میں ایک ہار تھا، اور یہ ہار جو ہے بڑا قیمتی ہار تھا، ممکن ہے کہ غالباً یہ وہی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور ان کے شوہر جب جو ہے حضور کو پیش کیا تھا. بارک اللہ عنہ، تو وہ جب آئیں واپس تو اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ ہار میرا گم گیا. یہ بڑی تفصیل سے بخاری مسلم دونوں میں واقعہ موجود ہے، لہٰذا اس کی صحت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. اب وہ پھر دوبارہ نکل گئی، اور اس دوران میں جو حمال تھے اس حوضج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے، انہیں خیال نہیں رہا، ان کا خیال تھا کہ جو حضرت عائشہ گئی تھی اور واپس آ گئی وہ اندر موجود ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس زمانے میں میں بہت ہلکی پھلکی سی تھی، گویا کہ وزنی نہیں تھی، لہذا انہوں نے وہ حوضج اٹھایا اور اٹھا کر اونٹ پر رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، غزوہ تھا یہ، کہ چلو واپسی کا سفر، اور قافلے نے پوچھ کر لیا. اب حضرت عائشہ کچھ کافی دور تک گئی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہو سکا، جب واپس آئیں تو وہاں نہ کوئی قافلے کا نام و نشان نہیں، نکل چکا یہاں سے. اب حضرت عائشہ صدیقہ وہیں جو ہے کہیں ایک درخت تھا اس کے جو ہے ٹیک میں اپنے اوپر چادر ڈال کر وہاں لیٹ گئی. اسی اثنا میں جو ہے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کے ذمے تھا کہ جب بھی اس طرح غزوہ روانہ ہوتا تھا تو آخر میں جو ہے وہ کہیں کسی کی کوئی بھولی چوکی چیز رہ گئی ہو، کوئی شدہ شے ہو، تو اس کو اٹھا کر چلتے تھے. اب جو آخر میں انہوں نے آ کر جائزہ لیا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس پورے لشکر کے اندر اور کوئی خاتون تھی نہیں سوائے حضرت عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو ہے انا للہ وانا الیہ راجعون کہا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا معاملہ ہوا. تو ان کے پاس جو اونٹ تھا انہوں نے اس کو بٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سوار کیا اور تیزی سے جو ہے اس کو دوڑاتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے. عبداللہ ابن ابی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھا، اس نے جب دیکھا دور سے کہ صفوان ابن معطل جو ہیں حضرت عائشہ کے ان کے اونٹ پر سوار ہیں اور اس کی جو ہے نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس نے اسی وقت دہائی دینا شروع کر دی کہ نبی کی یہ بیوی جو ہے صفوان سے بچ کے نہیں آئی، معاذ اللہ، اس قدر بڑی بات. گویا کہ یہ وہ تہمت ہے، واقعہ عفق ہے کہ جو دو رکوع میں یہاں سورہ نساء کے اندر اس میں بڑے سخت کمنٹ بھی کیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا کہ وہ شخص کے جس نے بڑا جو ہے گناہ کمایا اس بات کو عام کر کے، اور ظاہر گناہ کمانے والا تو یہ بد کردار فاسق و فاجر تھا عبداللہ ابن ابی، یہ وہ واقعہ ہے جو پس منظر میں ہے کہ جس میں اپنے آیات کو پڑھی ہے. ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ من، وہ جو ایک بہت بڑا بہتان کا معاملہ ہوا تھا وہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، منافقین کی جماعت تھی نا، جس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. لا تحسبوا شرا لکم، بظاہر یہ بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی یہ جسارت اس نے کی تھی، لیکن اس میں ایک خیر کا پہلو ہے. بل ہوا خیر لکم، یہ خیر کا پہلو کیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا منافق ہے، اس کا خوب سے باطن آ گیا نا، جس کے بارے میں کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کا جو ہے اعلان کر دیا کہ یہ بچ کر نہیں آئی معاذ اللہ. تو یہ تمہارے حق میں خیر ہو گیا کہ اس کا نفاق واضح ہو گیا. اور جن جن لوگوں نے منافقین میں سے اس کی ہاں میں ہاں بھری تھی اور اس کے جو ہے ساتھ دیا تھا اس بات میں، وہ بھی اوریا ہو گئے، بالکل ننگے ہو کر سامنے آ گئے کہ ایمان نہیں انہیں اللہ پر بھی نہ اللہ کے رسول پر. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تو جو شخص بھی اس بہتان کے اندر شامل رہا اس بڑے گناہ کے اندر، ہر ایک کا ایک حصہ ہے عذاب کا. والذی تولیٰ کبرہ، اور وہ شخص کے جس نے سب سے بڑھ کر گناہ کمایا عبداللہ ابن ابی مراد ہے، لہو منہم، ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے اوپر اسی وقت آسمان کی اس سے کوئی آگ اجاڑ ہے اس کا شعلہ نازل ہو اور وہ بھسم ہو جائے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کے لیے مؤخر کی ہوئی ہیں. لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب کہ مسلمانوں تم نے یہ بات سنی تھی جو اس نے عبداللہ ابن ابی نے جو جس کا پرچارک کیا پھیلائی، تو تم اپنے بارے میں بھی انفسهم، ظاہر ہے کہ نبی کی بیوی کون ہے، تم ہی میں سے مومنات ہیں، ان کے بارے میں تم نے کیوں نہیں کوئی اچھا گمان کیا، نیک گمان کیا. وقالو ھذا افک مبین، اور تم یہ کہتے اس موقع پر کہ یہ تو صریحاً بہتان ہے. اب یہاں بھی اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جنہوں نے عبداللہ ابن ابی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، لولا جاؤ علیہ بیان بات شہدا، کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے غزوہ بنی مشترک، کیونکہ سن 6 ہجری میں ہوا، لہٰذا اس سے پہلے وہ جو ہے حد قذف والی سزا جو ہم پڑھ چکے ہیں چار گواہ جب تک نہ وہ نازل ہو چکی تھی. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ، اب وہ چونکہ ان گواہوں کو نہیں لے کر آئے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے لوگ ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ ہی کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ اپنی عافیت میں نہ دے چکی ہوگی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس وجہ سے جو اس نے کام کیا ہے، جو اس کی حرکت ہے عبداللہ ابن ابی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب جو ہے نازل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے آپ کہیں نا حلیم ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت جو انسانوں میں بھی ہونی چاہیے، تخلق بھی اخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عفو ہے، درگزر ہے، معاف کر دینا ہے، ٹالرنس ہے، حلم ہے، تحمل ہے. اس تلقونہ بألسنتکم، جب کہ اس خبر کو تمہاری زبان پر جو ہے جسے آپ کی یہ زبان چڑھی ہوئی تھی اور افواہ کی طرح پھیل رہی تھی جنگل کی آگ کی طرح، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اے مسلمانوں، یہاں وہی منافقین مراد ہیں، تم اس بات کو پھیلا رہے تھے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا هَيِّنًا، اور اس کو تم سمجھتے تھے کہ یار بہت ہلکی سی بات ہے، ایسی کیا بات ہے ہم نے بہتان لگا دی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا. ولولا اس سمے تو منہ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی، قل تم ما یقون لنا ان نتکلم بهذا، تو تم یہ کہتے کہ ہمارے ہرگز یہ شایع نشان نہیں ہے کہ اس قسم کی بدگمانی ہم کریں، ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں، نبی کی بیوی کے بارے میں یہ بات کہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں نوٹ کر لیجیے کہ صادق الایمان لوگوں میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ جو اسی افواہ کی زد میں آ کے ان کے اندر بھی کوئی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں، معاذ اللہ، بہرحال اس معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود تھے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس کا اعادہ نہ ہو، ان کن تم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. اب یہ اکثر و بیشتر ہم میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں اکثر و بیشتر نصیب بعض ہوں گے کہ جو ایسی باتوں کو کوئی فحش بات ان کے کان تک پہنچی کہ وہ حیائی کو جو ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی لطیفہ آ گیا جو بہت ہی بے حیا قسم کا لطیفہ فحش لطیفہ. اب اس ایک شخص سے فرض کیجئے 10 افراد کو اس نے فارورڈ کر دیا, وہ 10 سے آگے 100 تک پہنچے گا, تو گویا کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک فحش اور بے حیائی کی ایک بات کو کتنے لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار بن گیا. اب ان تمام کا گناہ جو ہے اس کے اوپر آئے گا جس نے اس کو فارورڈ کیا تھا. یہ چیزیں ہمارے ذہن, ہم ان چیزوں کو جیسے کہا گیا تم اسے بہت بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہو, تمہارے نزدیک تحسبونہ ہو ہے نا, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, ہم نے کیا ایسا غضب کر دیا, لیکن اس کے اثرات کہاں تک پہنچے. اسی طرح ہمارا پرنٹ میڈیا یہ جس قسم کی بے حیائی اور فحاشی اور یعنی جو آگے پھیلا رہا ہے, یہ تمام چیزیں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آ رہی ہے. اب ذرا پڑھیے اس کو, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ کسی فحش اور بے حیائی کے کام کی اشاعت ہو, پرنٹڈ اشاعت ہو یا الیکٹرانکلی جو ہے اس کو پھیلایا جائے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, فی الذین آمنوا, لوگوں کے اندر اس کا جو ہے اس برائی کا بے حیائی کا چرچا ہو, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا اور آخرت میں. اس دنیا میں بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں کسی ایسے مرض میں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جن میں اس کے لیے شاید موت زیادہ بہتر ہو زندگی سے, اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری اس بات نے جو اس طرح جو تم جس کی تم نے اشاعت کی تھی اس کے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں, کن کن لوگوں تک وہ بات پہنچی اور کن کن کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے کسی بے فعل بد کے اندر مبتلا ہوئی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں. ولو اللہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اللہ ہی کا فضل اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو کیا اس میں گویا کہ محذوف یہ ہے, اگر یہ شامل حال نہ ہوتی تو تم پر بہت بڑا عذاب آتا, لیکن دوسری طرف ان اللہ رؤوف الرحیم, جو لوگ کہیں ماضی میں یہ کام کرتے رہے ہیں اس قسم کی فروش باتوں کی اشاعت اور لوگوں میں کو چرچا کرنا لوگوں کو پھیلا دینا, تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے, بشرطے کہ وہ صدق دل سے توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اہل ایمان یہ جو شیطان کے نقش پا ہے اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو, ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, وہ جو شخص بھی شیطان کے نقش پا کی پیروی کرتا ہے تو یقیناً یہ بدو لوگ ہیں, تو شیطان وہ ہے کہ جو تو حکم ہی دیتا ہے, شیطان کے پیش نظر ہے کیا, ایک تو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرے تاکہ مسلمانوں کی جو شیرازہ بندی جو ہے وہ ٹوٹ جائے منتشر ہو, لہذا سوئے زن کرنا غیبتیں ہیں یہ تمام چیزیں شیطانی اعمال ہیں نا, اور دوسرے یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے فحش اور بے حیائی کا چرچا ہو. اور اس کا سب سے بڑا جو منظر ہے وہ کیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ ایک دوسرے کے سامنے وہ ریا ہو گئے, وہی بے حیائی اور فحاشی, وہ ہے کہ اس نے وہاں بھی اس وار کو جو ہے اس کو پوری طرح استعمال کیا, اور آج بھی اس کا منشا یہی ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہی شامل حال نہ ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو پاک نہ کرتا. بھائی مانا یہ توبہ کی توفیق دے دینا اور توبہ کا وہ دروازہ جو بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے, واللہ سمیع علیم, اللہ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ولا يأت أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين, نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو مال و دولت والے ہیں, اولو الفضل جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے مسلمانوں میں سے صادق الایمان میں سے, اس کے پس منظر میں خاص واقعہ بھی آخر میں بتاؤں گا, والسعة جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, أن يؤتوا أولي القربى والمساكين, کس شے کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص واقعہ ان کی زندگی کا, جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی, ابھی وہی مضمون چل رہا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہے کہ فوش بات کی جو ہے اس کی جو ہے پرچارک کرنا معاشرے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھانجے تھے, ان کی بہن کے بیٹے تھے حضرت مستح, تو انہیں حضرت ابوبکر نے جو ایک خاص ان کی مدد کیا کرتے تھے, ان کا ایک جو ہے ماہانہ ایک وظیفہ لگایا ہوا تھا, غریب آدمی تھے, کہیں یہ بھی ان کی عبداللہ ابن ابی کی جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو گویا کہ اس بات کو سچ جان رہے تھے. حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے والد ہیں, ان کے دل کے اندر ظاہر ہے اس کی وجہ سے بڑا صدمہ تھا کہ مستح کے جس کو میں باقاعدہ ہر مہینے جو ہے اس کی مدد بھی کرتا ہوں وظیفہ بھی دیتا ہوں, اور یہ بھی اس سازش کے اندر مبتلا ہو گیا ابو جہل کا جو بھی جال پھیلایا تھا اس نے, تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ اس کا جو بھی بہانہ میں نے مقرر کیا اس کو بند کر دوں گا، نہیں ہوگا. اس کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آگے آ جائے گا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ وہ کہ جو وظیفہ تم نے بند کیا تھا اگر اس کو جاری کر دو گے تو تمہارے لیے یہی بڑی بہت بڑی خوشخبری ہے. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا بلا یا ربنا، اے پروردگار کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے اپنے اس بھانجے کا وظیفہ جو ہے وہ جاری کر دیا. تو نہ قسم کھائے وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے وسعت دی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی اس امداد کو یا جو ماہانہ وظیفہ اس کو بند کر دے، جو اس کے قرابت دار بھی ہیں، بھانجے تھے، بل مسکین اور فقیر بھی تھے، بل مہاجرین فی سبیل اللہ، اور یہ بھی اللہ کے رستے میں مہاجرت اختیار کر کے یہاں مدینہ آئے تھے. ولیعفو ولیصفحو، چاہیے ان کو کہ ان کو معاف کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ستون ہیں، اور ان سے درگزر کریں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارے اس وظیفے کو جاری کرنے سے تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرما دے، معاف فرما دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں کو جو بے خبر ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کے خلاف کیا سٹوری گھڑ لی گئی، اور جو مومنات ہیں اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، ان بہتان لگانے والوں پر اس دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہماری جو دیہاتی علاقے کے رہنے والے ہیں ان کے یہاں یہ باتیں بڑی عام ہیں. اسی بنیاد کے اوپر وہ جو غیرت کے اندر قتل بھی ہوتا ہے، ناجائز شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے، تمہاری بیوی بد کردار ہے، فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، اب یہ شخص یہ جو لگائی بجھائی کرنے والا ہے اس کے لیے اس پر لعنت ہے اللہ کی. یہ الگ بات ہے کہ لعنت اصل میں تو مرنے کے بعد آئے گی اس کے حصے میں، جبکہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کا جو ہے اس کا یہ نوالا بنے گا. لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن کے گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں ان کے خلاف، وایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ، کہ پروردگار اس شخص نے میری اس زبان کو جو ہے بے حیائی کے لیے استعمال کیا تھا، فوش کاموں کی اشاعت کی تھی اس نے زبان کے ذریعے، اور اسی طرح ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہماری کمائی کے ذریعہ جو ہے اس کے اندر کوئی شے حرام شامل ہے. وارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ان رستوں پر چلا تھا جو شیطان کے نقشے پاتے ہیں. بما کانوا یعملون، یہ گویا کہ ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لما شہدتم علینا، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. انسان بڑا حیران اور بہت پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا، یہ آنکھیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی کہ ان آنکھوں سے اس شخص نے کیا کیا کام لیا تھا، اور پھر اس کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کے اس گواہی دیں گے. لما شاہد تم علیہ نہ، وہ کہا کہ تم تو ہمارے اپنے تھے، تم ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو گئے. قالوا انتقل اللہ الذی انتق کل شیء، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعضاء یہ کہیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن زبان عطا فرما دے گا کہ اس اللہ نے آج ہمیں بھی زبان دے دی، ان ہاتھ کو بھی زبان مل گئی، اور اسی طرح آنکھوں کی بھی زبان مل گئی، کہ جس نے ہر شے کو زبان عطا فرمائی ہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزا میں ان کا جو بھی اعمال ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے دے گا. یوفیہم اللہ، پورا پورا دے دینا. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ اس بات کو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو الحق ہے. اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے. المبین کو جو بیان کرنے والا ہے، قرآن جو ہے اللہ ہی کا بیان ہے، اللہ کا کلام ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیص اور ناپاک اور نجس عورتیں جو ہیں خبیث مردوں کے لیے، اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اسی طرح پاکیزہ مرد اور جو اللہ کا ایمان اور فرما بردار ہیں وہ ایسی ہی عورتوں کے لیے جو پاکیزہ ہیں اللہ کی فرما بردار ہیں. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ جو ہیں عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل مبری ہیں. بلکہ یہاں خاص طور پر جو ہے حواشی کے ذریعے بھی لکھا ہوا کہ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہے، کہ یہ لوگ کہ جن میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، انتہائی پاک باس، یہ بالکل بری ہیں اس بہتان سے، بہتان عظیم سے، اس عفت سے کہ جو ان کے خلاف گھڑا گیا. اور اس میں بھی بڑا پیارا واقعہ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی آپ اس کا تصور کیجئے، اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صدمے میں ہوں گے، اس لیے کہ پورے مدینے میں اس بات کا چرچا ہو رہا، منافقین جو ہے وہ اچھال رہے ہیں اس بات کو. تو روایات میں ہے کہ حضور نے بھی تھوڑی سی مغایرت اختیار کر لی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو بھیج دیا اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اس لیے کہ ان کو تو یقین تھا کہ یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے قطعاً غلط ہے، لیکن یہ کہ حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برات نہیں آتی اس وقت ظاہر ہے جیسے آپ کہیے کہ اسٹینڈنگ کسی شخص کی وہ اتنی پختہ نہیں ہوگی۔ پھر غالباً کوئی 40 دن یا پتہ نہیں 4 مہینے مجھے پوری طرح یاد نہیں، اتنا عرصہ گزرا ہے اسی کیوس میں کہ جس میں ابھی اللہ کی طرف سے برات نہیں آ رہی۔ اس کے بعد جب برات آ گئی اور یہ آیات اتر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور جا کر مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات آ چکی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ نے تھوڑی سی مغایرت برتی، اس لیے کہ یہ بات بہرحال اپنی جگہ بڑی نفسیاتی بات ہے کہ آپ نے میرے سے مغایرت برتی تھی، اب میں آپ سے مغایرت برتتی ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ اس لیے کہ پھر جب حضور نے تھوڑی سی بات ٹٹولی کہ کیا معاملہ ہے تو حضور نے کہا کہ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں اللہ کا کہ جس نے میری برات کر دی، کہ مجھے تو اپنی جو بھی میری تمام شکر گزاری ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، آپ نے تو مجھے ایک امتحان میں ڈالا ایک مغایرت اختیار کر کے۔ تو یہ سیرت کا یہ باب جو ہے اکثر و بیشتر بیان بھی نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ بہت نازک باب ہے کہ اس ضمن میں آدمی جو ہے کوئی لب کشائی کرے، لیکن بہرحال یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو سیرت کے متعلق کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میں تو شکر گزار ہوں اپنے رب کی کہ جس نے میری برات نازل فرما دی۔ اولئک مبرؤون مما یقول، جو یہ بکواس کر رہے ہیں یہ تمام بالکل غلط ہے، بہتان عظیم ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور جن کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور پھر یہ کہ رزق کریم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب دیکھیں یہ وہ آداب ہیں جو ہمارے معاشرتی آداب ہیں، بہت اہم ہیں۔ اہل ایمان مت داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں جو تمہارے غیر بیوتکم، اب تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں، حتی تستأنسوا، جب تک کہ اجازت نہ حاصل کر لو۔ اب جو ہمارا کلچر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بے دھڑک جو ہے دروازے کھول کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اپنے گھر میں داخلے سے بھی منع کیا۔ اس کے لیے بھی روایات میں کچھ ہلکا سا نوک کر دیا جائے تاکہ کوئی خواتین ہیں کچھ ہیں تو اپنے آپ کو سنبھال لیں، تو دوپٹہ اپنے اوپر لے لیں، اس کے بعد داخل ہو۔ لیکن کسی غیر گھر میں داخل ہو جانا اس طرح، یہ تو میرا دوست کا گھر ہے، دوست تو میرا بڑا یار ہے جی، وہ تو میرا بھائیوں سے بڑھ کر ہے، اور بے دھڑک اس کے اندر آمد و رفت شروع ہو گئی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کے بعد جو فسادات پھیلتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگ اور پانی کا میل جو ہے وہ تو لازماً اپنے اثرات دکھا کر رہے گا۔ وہ تسلم والا اہلیہ، اور پھر اس میں داخلے کی اجازت مل گئی تو جو وہاں موجود ہیں ان کو سلام کرو۔ دیکھیے کس قدر جسے آپ کہیے کہ گراؤنڈ لیول پر اتر کر بات کی جا رہی ہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اب وہاں داخل ہو اور وہاں کوئی مرد نہیں ہے جو تمہاری ریسیو کرنے والا ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو اب آگے مت بڑھو اس میں اور مزید داخل نہ ہو جب تک کہ کوئی شخص آ کر تمہیں ریسیو نہ کر لے، جب تک کہ تمہیں کوئی اجازت نہ دے دے۔ یہ نہیں کہ اب تم چلتے ہوئے بیڈ روم تک پہنچ جاؤ اور ان کے اندر جو ہے پورے لاؤنج کا چکر لگا کے آ جاؤ، وہیں رک جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، کسی غیر کا گھر ہے۔ اول تو یہ کہ اس میں داخلہ منع ہے جب تک کہ اجازت نہ دو، اور اگر یہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اندر جا کر وہاں تمہیں سٹاپ لگ جانا چاہیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، وہ ہے کہ خاتون کہے کہ وہ صاحب تو گھر میں نہیں ہے آپ واپس چلے جاؤ، تو واپس چلے جاؤ۔ اس کے اندر کہیں کوئی یہ نہیں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، فلاں ہے اور فلاں ہے، اب میں تو ان سے مل کر جاؤں گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، جسے آپ کہیے کہ کلچرلی بہت غلط بات ہے۔ اگر وہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ حضور نے تو اپنی ایک حدیث میں فرمایا سگے بہن بھائی بھی اگر کسی کمرے میں اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ اب یہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آئینہ دکھایا نہ جائے اور ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے کوئی نصیحت حاصل نہ کریں، اور ہم بہت کسی کو میں نے جناب اپنی بہن بنا لیا، کوئی تعلق نہیں، بیٹی بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے بالکل کمرے میں اکیلے ہیں اور سب کچھ ہے، بھائی یہ تمام چیزیں شیطانی ہیں، خرافات ہیں، جس کے جو نتیجے جو انڈے بچے نکلتے ہیں اس سے، اور جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ تو پھر بعد میں معلوم ہوگا کہ تباہ ہو جاتے ہیں وہ گھرانے کے جن کے اندر اس قسم کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جائے، ہوا اس کا الگ، میں تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے یہاں سیرت کا کہ صحابی جو ہیں اپنے گھر میں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آیا، کوئی بات کہنی تھی، ان کے گھر پر چلے گئے، یہ اندر تھے، انہوں نے دروازے کے در سے دیکھ لیا کہ حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے جو بھی آداب تھے ایک مرتبہ کھٹکھٹایا اور اس کا نام لے کر آواز دی، ہلکی سی آواز تاکہ کچھ تک پہنچ جائے، کوئی بہت بڑے بڑے ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات تو تھے نہیں، ایک کمرہ کسی کو میسر آ گیا تو بھی بہت ہے، تو ظاہر ہے کہ آواز تو بہت آرام سے اپروچ کر لیتی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی کھٹکھٹایا، السلام علیکم، پھر آواز نہیں آئی، پھر اندر سے کوئی نہیں آیا، تیسری مرتبہ کھٹکایا اور اس شخص کا، صحابی کا نام لے کر کہا کہ السلام علیکم۔ ابھی انداز ہے گویا کہ جس زمانے میں الیکٹرک بیلز نہیں ہوتی تھی تو سلام کی آواز ہی اندر تک پہنچ جاتی تھی۔ لوگ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو پتہ چل گیا کہ کس کی آواز ہے، کہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، اگر محرم ہے تو دروازہ کھول دے گی جو بھی خاتون ہے، اگر غیر محرم ہے تو وہیں رک جائے گا۔ اب تین مرتبہ سلام کہنے کے بعد اب حضور واپس الٹے قدم واپس چلے گئے، اس لیے کہ اندر سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ تو اس واقعے میں کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے اور حضور سے لپٹ گئے، تو حضور نے سوال کیا، بھائی اللہ کے بندے، میں نے تین مرتبہ تمہارا نام لے کر سلام کہا تھا تو تم نے پہلے سلام پر کیوں نے جواب دیا؟ تو وہ بڑے پیاری بات کی کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے تین مرتبہ میرے لیے سلامتی کے الفاظ نکلے، تو گویا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے مسکنوں میں، ایسی عمارات میں داخل ہو کہ جس میں تمہارے لیے کوئی ساز و سامان ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی مدرسہ ہے، جو جسے آپ پبلک پلیسز کہتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اجازت لے کر جائیں، وہ تو گویا کہ تمام لوگوں کے لیے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اب کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اس قدر نچلے لیول پر، گراؤنڈ لیول کے اوپر آ کر جو ہمارے دین نے کیسی کیسی ہدایات دی ہیں، جو حضور نے کہا تھا نا، جا کر یہودیوں سے کہہ دو کہ ہمارے دین نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، یہ پبلک پلیسز کے بارے میں وہاں اجازت کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو شے تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، جس شے کو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح حضور سے کہا گیا کہ آپ یہ مومن خواتین سے کہہ دیں، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، راہ چلتے ہوئے بھی گویا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جو ہے ارد کی خواتین کو دیکھنا، اس کے بجائے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اصل جسے آپ کہیے انگیخ دینے والی کون ہے، وہ بدبخت خواتین ہیں جو میک اپ کر کے اور پوری طرح سج دھج کے جو باہر نکلتی ہیں، تو شیطان نے انہیں اعلیٰ کار بنایا نا۔ مومن مردوں سے کیا گیا کہ اگر وہ بے غیرت ہے تو تمہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجیے ہماری سوسائٹی کے کیا حال ہے، یہ ہندوانہ خرافات ہیں یا جو مغرب کی جو بھی وہاں کی چمک دمک ہے اس سے متاثر ہو کر، وہی جو آپ کو رونق وہاں نظر آتی ہے، بلکہ کہیں آپ چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ تو ان سے بھی آگے کی گزری ہیں، ہندو خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمارے آگے نکل چکی ہوتی ہیں۔ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے جو ہے سیکس کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ، یہی ان کے حق میں بہت بہتر ہے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کا ہر ہر عمل سے جو کرتے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح یہ حکم جو ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، وہ بھی دیدے پھاڑ پھاڑ کے مردوں کو نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ معاملہ تو دونوں طرف ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک جذبہ صرف مردوں میں رکھ لیا عورتوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہے، اور عورتیں بھی اس کے لیے جو ہے بہت بڑا فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اگر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، پرومیننٹ کر رہی ہیں، اور اس طرح جو ہے پوری طرح سنگھار جو ہے سولہ سنگھار کر کے اور زیورات جو ہے زیب تن کر کے لوگوں کو جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، تو یہ تو پھر گویا کہ پھر فقط ضل ضلالا بعیدا والی بات ہو جائے گی۔ ویحفظن فروجہن، اور خواتین کو بھی جو ہے اپنی جو حفاظت کرنی چاہیے اپنی عزت و عصمت کی، ولا یبدین زینتہن، اور انہیں نہیں چاہیے کہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو رہا ہے۔ کسی عورت کی جو ہے کہ قد و قامت کیا ہے، سڈول ہے، پتلی دبلی ہے، یہ چیزیں تو وہ ہے کہ وہ نہیں چھپا سکتی، اوپر اگر اس نے کوئی عبایا بھی اوڑا ہوا ہے یا اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے تو یہ اس کی جسامت جو ہے یا اس کے جو خد و خال ہیں اس کو تو نہیں ٹاپ کر سکتے۔ لیکن اس سے اگر یہ دلیل نکالیں گے کہ چہرہ جو ہے وہ گویا کہ وہ بھی ایگزم کر دیا ہے، تو وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ اس دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ سب سے بڑی زینت جو ہے وہ تو عورت کی چہرہ ہے، چہرہ ہے کہ جس کے اندر آنکھیں اللہ نے لگائی ہیں، آنکھوں کے اندر ذہانت بھی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں جو ہے کیسی کیسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور چہرے کے بارے میں آپ سمجھے کہ اس کو اڑیاں کر دیں، اس لیے کہ یہ تو اس میں آ رہا ہے کہ اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ یہاں زینت سے مراد وہ شے ہے، الا ما ظہر منہا، جو از خود ہے، جس کو آپ نہیں چھپا سکتے، خواہ کتنا ہی کپڑے لپیٹ لیں، لیکن نشیب و فراز ہیں یہ کہ تمام چیزیں جو عورت کی قد و قامت ہے، اس کی جسامت ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں اپنے گریبانوں کے اوپر خوب اچھی طرح ڈال لیا کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنے وہ زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، اب یہ یہاں زینت سے مراد عورت کی اصل زینت، اس کا چہرہ، چند مہتاب ہے، یہ تمام آپ کو جو ہے وہ کتابی چہرہ اور فلاں چہرہ، یا آپ کو شعر و شاعری کی کتابوں میں ملتا ہے تو اس میں ٹھیک ہے انگلیوں کا ذکر بھی ہوگا اور دوسرے اعضاء کا ذکر بھی ہوگا، لیکن سب سے نمایاں ترین تو چہرہ ہی ہے نا، جو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اپنے اس چہرے کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ ہیں، ظاہر جو نہیں چاہتے، وہی جو مغرب کا تسلط ہمارے اوپر ہے، جو اوریانی اور جو اس طرح کی بے حیائی ہے، اگرچہ وہاں تک پہنچانا نہیں چاہتے، لیکن اس میں جو پہلا قدم ہوگا وہ تو یہی ہوگا نا کہ اپنے چہروں کو اوریاں کر لو، اور جو عورت چہروں کو اوریاں کرے گی وہ بناؤ سنگھار بھی کرے گی، وہ ظاہر ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی اسپاٹس ہیں، کوئی جھائیاں ہیں، کوئی کیا عجیب و غریب اصطلاحات ہوتے ہیں، کوئی جھریاں ہیں، ان کو چھپانے کے لیے میک اپ بھی کرے گی. اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں زینتہن سے مراد جو ہے وہ ان کا کوئی زیورات نہیں ہے. زیورات کو کون دیکھتا ہے؟ دیکھتا تو چہرے کو ہے. تو وہ نہیں اپنا چہرہ کھولیں گے الا لبعولتہن، سوائے اپنے خاوندوں کے، شوہروں کے، او آبائہن، یا ان کے باپ والد، او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. شوہر کے فرض کیجئے کہ نکاح میں کوئی عورت تھی، اس سے کوئی اولاد ہے، اسی شوہر کی اولاد ہے، اس سے بھی عورت پردہ نہیں کرے گی، چہرہ نہیں چھپائے گی. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، ان کے اپنے بھائی سے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے جو بھتیجے ہیں خاتون کے، او بنی اخواتہن، یا یہ کہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے جو بھانجے ہیں. اب یہ پوری فہرست اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف کوئی بھرتی کے لیے نہیں ہے. یہ نہ سمجھے یہ صرف جو ہے کوئی مبالغے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی مینز اٹ، وہ چاہتا ہے کہ یہ، وہ جسے ہم شرعی پردے کے نام سے جانتے ہیں، کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ کن کن کے سامنے آ سکتی ہے. پورا لسٹ دے دی گئی، ان کے شوہر ہیں، ان کے باپ، ان کے والد ہیں، ان کے جو ہے شوہروں کے باپ ہیں، اس کے بعد ان کے بھائی ہیں، اور اسی طرح ان کے بھائیوں کے بیٹے ہیں، اسی طرح بہنیں ہیں، بہنوں کے بیٹے ہیں. او بنی اخواتہن، اور اپنے بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا اپنی ہی ہم مذہب جو مسلمان خواتین ہیں ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ اپنی جو لونڈیاں ہیں، لونڈیوں سے بھی پہلے پردہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ لونڈیوں کا عام طور پر تعلق ہوتا تھا فوش طبقے کے ساتھ، اور وہ جسم فروشی بھی کیا کرتے تھے اس زمانے میں، لہذا ان سے بھی پاک دامن عورتوں کو کہہ دیا گیا کہ ان سے بھی اپنے چہرے کو چھپا کر رکھو، ان سے بھی پردہ ہے. اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا یہ کہ کوئی ایسے بوڑھے مرد کے جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی جو ہے کوئی التفات جو ہے عورتوں کی طرف نہیں ہے. او الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یا یہ کہ وہ بچے کے جن کے اوپر ابھی عورتوں کے جو اصل بھید ہیں، جو راز ہیں، وہ ابھی نہیں ان کے شف ہوئے، ظاہر ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہے، لہذا وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اس سے علم سے باہر ہیں. ولا یضربن بھی ارجلہن، اور نہ ہی یہ عورتیں جو ہیں اپنی جو ہے اس کے زیورات کو ظاہر کرنے کے لیے زور سے مال کر پیر جو ہے زمین پر مار کر چلے، تاکہ وہ زیورات کی کھنک پیدا ہو. یہ بھی اس زمانے میں ہوتا تھا کہ زور سے ایڑیاں ماری اور جو بھی گھنگھرو لگے ہوئے ہیں یا جو زیورات ہیں ان کی کھنک جو ہے، اس سے بھی جو لوگ ہوتے تھے متاثر ہوتے تھے. ولی یعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ یہ کہ جو بھی ان کے زیورات جو چھپے ہوئے ہیں، جو کہیں اندر ہیں، ان کے بدن کے ساتھ لگے ہوئے جو ہیں، ان کی آواز جھنکار آئے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور اے مومنو اللہ کے حضور توبہ کرو. معلوم ہوا کہ اگر اس معاملے میں اب تک کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اب جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اگر انہیں کوئی اشکال ہے تو ابھی دور کریں، اس معاملے میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ توبہ کریں، باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی احکامات دیے ہیں ان کی اگر پیروی کرو گے تو گھر میں امن بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. جہاں آپ نے اپنے کزنز کو اور اپنے دوسرے لوگوں کو اور دوستوں کو بالکل کھلی جو ہے اجازت دے دی، اس کے نتیجے میں سوائے فتنے کے، غلط فہمیوں کے، اور گھر کے گھر جو ہے برباد ہونے کے کوئی شے نہیں ہوگی. جی بالکل پردہ ہے، بلکہ حضور نے تو بہت سخت الفاظ کہے تھے کہ جو شوہر کا جو بھائی ہے الحمو موت، اس لیے کہ اس کا تو گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر کا بھائی جو ہے وہ تو ہمارا اس عورت کا بھی بھائی ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ اپنی انفرادی حیثیت ہے، وہ بھی ہے، سخت پردہ ہے اس سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو اس معاملے میں جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انکحوا الایاما منکم، اور تم میں سے جو کوئی مرد ایسے ہوں کہ جن کی خواتین یا بیویاں فوت ہو چکی ہوں تو ان کے نکاح کرا دیا کرو، ان کو اسی حالت میں نہ چھوڑا کرو. یہ بھی ہمارے ہاں ہندوؤں کی طرف سے آ گئی ہے، عورتوں کا تو ہمارے ہاں سوچا ہی نہیں جاتا کہ کسی کا اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو کہ نکاح کے لیے کوئی تگزو کی جائے، جبکہ قرآن حکیم میں سختی کے ساتھ احکامات ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب وہ پوری زندگی جو ہے بالکل بے نکاحی رہے گی، اور اس میں جو ہے جو فتنے ہوں گے اس کے بھی اندیشے ہیں. وہ صالحین من عبادکم و امائکم، اور اسی طرح وہ جو نیک لوگ ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان کے لیے بھی سہولت کیا کرو کہ وہ نکاح کر لیں. اگر مادیاں ہیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے کسی کے ساتھ، لیکن جب نکاح ہو جائے گا تو اس باندی کے ساتھ جو اس کا آقا ہے، جو مالک ہے، وہ کوئی استمتاع نہیں کر سکتا، وہ پھر اپنے شوہر کی ہوگی. یقونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاکدانی اختیار کریں وہ لوگ کہ جنہیں نکاح کی مقدرت نہیں ہے. وہی ہم نے پڑھا نا کہ اپنے سیکس کی حفاظت، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اس لیے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مہر دینے کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ کسی اور اعتبار سے جو ہے کوئی ایسا عذر ہے کہ نکاح نہیں کر پاتے، تو انہیں چاہیے کہ پاکدانی کی زندگی اختیار کریں. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت دی ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر نفلی روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ انسان کی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے یہ روزہ جو ہے بہت اہم شے ہے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے غلاموں کے طبقے میں سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، کتاب مکاتبت کے لیے. اور یہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے یا اپنے مالک سے کہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اپنے عوض، فرض کیجئے کہ اس زمانے میں 2000 درہم دوں گا تمہیں، لیکن یہ کہ مجھے تم آزاد کر دو، میں پابند ہوں. اور اس کے لیے مکاتبت ہوتی تھی، باقاعدہ ایک عہد نامہ لکھا جاتا تھا کہ اتنے عرصے میں تم مجھے آزاد کر دو، میں محنت مزدوری کر کے، کوئی ملازمت کر کے، کہیں کام کر کے جو ہے کمائی کروں گا، اور یہ رقم تمہیں دے دوں گا. تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. دیکھیے غلامی کے طبقے کو ایسا نہیں کہ اس کو قرآن نے، ہمارے دین نے برقرار رکھا ہو، اس وقت بھی مکاتبت جو ہے ایک بہت اونچے درجے کی نیکی سمجھا جاتا تھا کہ کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے اس عہد پر کہ آزاد ہونے پر جو وہ کمائی کرے گا تو اتنے پیسے جتنے میں نے اس کو خریدا تھا یا اس سے کم ہو بیچ کے مجھے واپس کر لے تو یہ آزاد ہے. لیکن یہ آزادی پیش کی ہو گئی، یہ عہد کے نامے میں لکھا گیا، اگرچہ اس نے جو ہے اس کی ادائیگی کہیں بعد میں کی ہے. فکاتبوہم، تو تمہیں چاہیے کہ یہ مکاتبت کر لیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس میں خیر ہے، ظاہر ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جس شخص نے، اس غلام نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا، تو اس پر جو ہے اس پر عمل کیا کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دیا کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکاتبت کے لیے فرض کیجئے کہ 2000 درہم طے ہو گئے، سال گزر گیا، اس نے بمشکل جو ہے 1000 جمع کروائے ہیں، تو اس نے اس کا آزاد تو کر دیا تھا مکاتبت کا نامہ لکھ کر، اب وہ 1000 روپے جو اس کو معاف کر دو، یہ کہ جو ہے سمجھو کہ اس کی ادائیگی ہو گئی، یہ گویا کہ بہت اونچے درجے کی نیکی ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور اپنی باندیوں کو مجبور نہ کیا کرو. علی البغاء، بدکاری پر. بعض لوگ جو ہے اپنی باندیوں سے، کنیزوں سے جو ہے وہ بدکاری اور پیشہ کرایا کرتے ہیں. ان اردنا تحسنن، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں اجازت ہے، اگر خود نہیں چاہتی تو ان کو کھلی چھوٹ دے دو اور ان کو کمائی کا ذریعہ بنا لو، یہ بہت غلط ہے. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، گویا کہ تم انہیں ذریعہ بنانا چاہتے ہو دنیاوی رقم حاصل کرنے کے لیے، یہاں کے اسباب کے لیے. ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم، لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے، باندھی ہے، اس کے حکم کی سرتاوی نہیں کر سکتی، اور وہ اس سے کوئی پیشہ کرانا چاہتا ہے، جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو یہ عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں. وہ تو اگر نہیں کرے گی تو اس کو مار دیا جائے گا، ممکن ہے کہ اس کو جو ہے معذور کر دیا جائے، اس کا عذر جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس لیے کہ پھر اس کراہت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے، وہ مجبور کر دی گئی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ، اور اے مسلمانوں، ہم نے تم پر نازل کی ہیں یہ آیات جو بہت ہی واضح ہیں، روشن دلیلیں ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ہیں ان لوگوں کی اس کتاب میں، قوم عاد، قوم ثمود کی، کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سراسر موعظت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ موجود ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إیاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الله أكبر.